الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد. اللهم اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الضائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صلوات على محمد. سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، مرحومہ سیدہ امیر فاطمہ ایک ایسی مومنہ کا یہ سال ثواب ہے کہ ایک سال مکمل ہونے کو فرش ازائے سیدہ فاطمہ الزہرا کا انعقاد کیا گیا. یہ بلندی کے درجات کا ذریعہ بھی ہے، شہزادی کونین کے ذکر کا ایک وسیلہ بھی ہے. تمام صاحبان ایمان کے لیے پھر ایک تازگی ایمان کا عنوان بھی ہے. تمام صاحبان ایمان، یقیناً ہم میں سے ہر ایک کی دعا یہی تو ہے کہ خدایا، جتنے اہل قبور ہیں ان سب کی قبور پر اپنی بارگاہ سے سرور اور خوشیوں کو نازل فرمائے. یہ کیسی دعا ہے، جب کبھی قبرستان میں داخل ہو انسان تو سرکار ختمی یہ مرتبہ احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ارشاد کے مطابق السلام علیکم یا اہل الدیار المؤمنین، اے صاحبان ایمان کے شہر میں رہنے والوں، اللہ کے رسول نے قبرستان کو صاحبان ایمان کا شہر قرار دیا، گویا جنت البقیع ہو کہ جنت المالا ہو یا کوئی اور قبرستان ہو، قبرستان میں وہی رہتے ہیں جو صاحبان ایمان عقیدہ ولایت کے ساتھ رہتے ہیں. اور انہی کو مخاطب فرماتے ہوئے اللہ کے رسول نے سلام کرنے کا طریقہ بیان کیا: اِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. تمام شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان یہ جملہ بڑا معروف ہے کہ اس زیارت اہل قبور کے آخری حصے میں اس طرح سے کہو کہ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم تمہارے ساتھ آ کر ملحق ہو جانے والے. یہ سلام کا وہ طریقہ اہل قبور کے لیے، اس کو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام تعلیم کیا. قبرستان مسلک کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتے تھے، قبرستان فرقوں کی بنیاد پہ نہیں ہوتے تھے، البتہ قبرستان مذہب کی بنیاد پر ہوتے تھے. فرقہ اور مسلک نہیں، علاقہ اور خاندان کا ایک حوالہ ملتا ہے کہ ایک دادا کی اولادیں ہیں اور ایک احاطہ معین کر دیا گیا کہ جو انتقال کرے گا اس خاندان کا اس دادا کی اولاد سے وہ اس مقام پر دفن ہوگا. جنت البقیع میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جا کر کہ الگ الگ احاطے بنے ہوئے پرانے زمانے کے جو انداز کہ ایک احاطہ وہ ہے جہاں اللہ کے رسول کے گھر میں پلنے والی بچیاں دفن ہیں, وہ سب سے الگ ہے. اس سے الگ ایک اور چھوٹی سی چار دیواری ہے, بالکل معمولی پتھر رکھے ہوئے ایک علامت کے طور پر, دیواری کے طور پر. اس میں اللہ کے رسول کی ازواج مطہرات کو دفن کیا گیا. وہ یہ تو ایک علامت ہوا کرتی تھی کہ خاندان کے اعتبار سے یا عشیرے کی بنیاد پر احاطے بنا دیے جائیں, لیکن قبرستان جب بھی بنے تو مذہب کی بنیاد پر بنے. کیا مطلب؟ بہت سے عمل کے بعد کو آگے بڑھانا ہے کہ قبرستان کا ایک عنوان کہ یہودی جہاں اپنے مردے دفن کیا کرتے تھے ایک دیوار درمیان میں تھی. جنت البقیع کا ایک حصہ, بقیۃ الغرقد کا ایک علاقہ یہ مخصوص تھا اہل اسلام کی میتوں کے دفن ہونے کے لیے, اور ایک حصہ مخصوص بعد میں ہوا غالباً خلافت سوم کا زمانہ عام مسلمانوں کے اعتبار سے, جبکہ یہودیوں کی مدینہ منورہ میں یہودی بڑے آباد تھے. اب یہ ایک الگ موضوع کہ یہودی آباد یہاں کیوں ہوئے تھے آ کر, جبکہ یہودیوں کا مدینہ سے کیا تعلق تھا؟ یہودیوں کا مذہبی شہر نہ مکہ ہے نہ مدینہ منورہ ہے. اور بیت المقدس کہیے, بیت المقدس کہیے, یا یروشلم کی بات کیجئے, یا شامات کے بعض علاقوں میں ان کے مذہبی عنوانات کی بات کیجئے, لیکن برحال کے تاریخ کے اعتبار سے سرکار ختمی کے مرتبت کے زمانے کے قریب قریب لوگ یہاں آباد ہوئے یہودی قبائل. جب یہودی قبائل آباد ہوئے تو لا محالہ انہیں قبرستان چاہیے تھا, تو ان کا قبرستان الگ ہے, ایک دیوار درمیان میں ہے. اب کہتے ہیں بعد میں وہ دیوار ختم کر کے اس علاقے کو بھی جنت البقیع میں شامل کر لیا گیا, یہ الگ موضوع. لیکن بہرحال ایک روایت اللہ کے رسول کی, جس سے ذرا اندازہ ہوتا ہے کہ قبرستان کا مسئلہ ہے کیا, اور پھر وہ امام کا جملہ جو قبرستان کے آداب میں شامل ہے. ایک شخص ہے جس کے انتقال کی خبر اللہ کے رسول کو دی گئی, اور افراد کے نزدیک عام لوگوں کے اعتبار سے وہ شخص بڑا مومن ہے, بڑا سخی مرنے والا. اس کے چھ غلام تھے, اور اس نے چھ کے چھ غلام اپنے مرنے سے پہلے راہ خدا میں للہیت کی بنیاد پر آزاد کر دیے. چھ غلام کا مطلب اس زمانے کی مالیت کے اعتبار سے اگر کم سے کم غلام کی قیمت 1,00,000 روپے آج کی کرنسی کی شکل میں ہو تو 6,00,000 روپے, کہ اگر یہ غلام فروخت کیے جائیں تو یہ 6,00,000 روپے نقد ہیں. نہ اپنا مکان, نہ اپنی زمین, نہ اپنی جائیداد, صرف کل میراث کل ملکیت بس 6 غلام تھے. اور ایسا اللہ والا مشہور تھا کہ اس نے مرنے سے پہلے 6 کے 6 غلام آزاد کر دیے. جب اللہ کے رسول کو خبر دی گئی کہ ایسے شخص کا انتقال ہوا جس نے اپنی ساری جمع پونجی جو غلاموں کی شکل میں تھی آزاد کر دی, اللہ کے نام پر انتقال ہو گیا, آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ بتاؤ میت کہاں پر ہے؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ میت دفن کر کے ابھی آئے ہیں. ارشاد فرمایا اگر تم میت کے دفن ہونے سے پہلے مجھے خبر کرتے تو میں اس میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دیتا. ایک ایسے مسلمان کا واقعہ, ایک ایسے مسلمان کا واقعہ کہ جو واقعاً مسلمان ہے مسلمانوں کے نزدیک, اور اتنا اچھا مسلمان ہے کہ اس نے اللہ کے نام پر 6 غلام آزاد کیے, ہویا آج کے دور میں اگر میں یوں کہوں کہ 6 لاکھ روپے ایک ساتھ کوئی کار خیر میں دے دے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن بڑی بات کب جبکہ 6 لاکھ کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ تلوار پڑے محمد والے، تو یہ اللہ کے رسول کا طرز عمل کیسا ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر تم مجھے خبر کر دیتے تو میں ایسے شخص مسلمان کی میت کو مسلمانوں کے قبرستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر پیغمبر منع کر دیں تو دنیا کی کوئی طاقت کسی شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کر سکتی۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی جو ارشاد فرماتے ہیں کس بنیاد پر؟ ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو یتیم ہو جانے کے بعد فقیر بنا کے چلا گیا، وہ 6 غلام جو اس کی کل ملکیت اور کل میراث تھے وہ سب کے سب راہ خدا میں آزاد کر کے اپنے بچوں کو یتیمی کے بعد فقیر بنا دیا۔ ایسے شخص کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ کیا روایت بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کے بھی کچھ شرائط ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر کس و ناکس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے۔ خیر بات بہت طولانی نہ ہو جائے اور پورا عنوان کہیں قبرستان ہی نہ بن جائے، بس ایک اشارہ مکمل کرتے ہوئے کہ ایک قبرستان یہودیوں کے لیے، ایک قبرستان عیسائیوں کے لیے مذہب کی بنیاد پر، ایک قبرستان غیر مسلمین کے لیے یعنی اور بت پرست دیگر افراد جو، اور ایک قبرستان صاحبان اسلام کے لیے۔ مولا فرماتے ہیں جب کبھی اس قبرستان میں داخل ہو جہاں مسلمان دفن ہیں تو تمہیں چاہیے کہ خاص طریقے سے سلام پیش کرو۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے، صاحبان ایمان صاحبان اسلام بیٹھے ہوئے، میں داخل مسجد میں ہوتا ہوں، ان سب کو سلام کرنے میں مجھے ایک فخر ہوتا ہے کہ ایک نہیں دو نہیں 2, 4, 10, 15 افراد کا سلام کا جواب بائے دعا مجھے ملے گا۔ قبرستان میں سلام کرنا یہ کون جواب دے گا؟ چاروں طرف قبریں ہی قبریں، بڑی خاموشی ہے، اتنی خاموشی ہے کہ سینکڑوں قبریں سب خاموش ہیں، اور امام فرمان سلام کرو، السلام علی اہل لا الہ الا اللہ۔ میں نے کہا مذہب کی بنیاد پر قبرستان، اور پھر قبرستان مسلمان میں سلام کا انداز کلمہ طیبہ کی بنیاد پر، السلام علی اہل لا الہ الا اللہ، سلام ہو ان پر جو ہیں اہل کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے، من اہل لا الہ الا اللہ، یہ سلام ان کی طرف سے ہے جو ہیں کلمہ طیبہ پڑھنے والے مسلمان۔ یعنی اب اس جملے نے دونوں مخاطب اور متکلم دونوں کو مسلمان کہلوایا ہے کہ جن پہ سلام کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہیں، اور جو سلام کر رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ پھر ایک جملہ سوالیہ انداز ہے، یا اہل لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ کیف وجدتم قول لا الہ الا اللہ من لا الہ الا اللہ، اے کلمہ طیبہ پڑھنے والے مردوں، اے صاحبان قبور مسلمین، یہ تو بتا دیجئے کیف وجدتم، تم نے کیسے پایا ثواب اجر اچھائی اس کلمے کی جو تم زبان سے ادا کیا کرتے تھے، من قول لا الہ الا اللہ۔ اب جواب تو نہیں ملنے والا، لیکن ایک دعوت تو ہے کہ جو کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اسے جزا کا یقین تو ہو جاتا ہے۔ تو صاحبان قبور کی غیبت کا راستہ بند ہو گیا کہ جو کلمہ طیبہ پڑھ کر گیا اس سے آپ جزا پوچھ رہے ہیں، سزا نہیں پوچھ رہے۔ بات پڑھے محمد والے،
होता है, आप आम तौर पर देखते हैं कि लोग मरने वाले की बुराइयां ये सोच के चुप हो जाते हैं, चले छोड़ दें उसकी क्या बात करें, अब तो इंतकाल कर गए। जब मुसलमान जिंदा था तो गीबत कर रहे थे, जब मुसलमान मैयत हो गया तो गीबत से दूर भागते, जब क्या गीबत करें मरने वाले की। हालांकि शख्सियत टूटती कब है, जबकि जिंदा हो मोमिन, जब इंतकाल हो गया, अब ना ये कारोबार कर सकता है मर गया, अब ना इसका रिश्ता कायम होगा कि मर चुका, उस वक्त अगर गीबत को रोका जाए तो फ़ायदा क्या। असलन कमाल तो ये है कि मैयत मोमिन से ज़्यादा अफजल जिंदा मोमिन है कि उसकी गीबत से अपने आप को बचाया जाए। खैर, जुमला मौलाए मुत्तकियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का, रब की बारगाह में दुआ करो फिर इस जुमले ज़ियारत अहले कबूर में कि या ला इलाहा इल्लल्लाह बेहक ला इलाहा इल्लल्लाह, ए ज़ात ज़ाते कलमे तैयबा, तुझको तेरी ही अपनी ज़ात का वास्ता कलमे तैयबा की ज़ात, इग़फिर लिमन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे बख्श दे। कभी कभार लोग सवाल करते हैं क्या तमाम मुसलमानों के लिए फातिहा ख्वानी दुआए मग़फ़रत, यकीनन हर मसलक और हर फ़िक़े के साहिबान ईमान साहिबान इस्लाम के लिए दुआ की जा सकती है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात, जिंदा हों तो उनके लिए भी और अगर मर चुके हों तो उनके लिए भी। इसलिए एक ऐसा कब्रिस्तान जहाँ सारे मुसलमान दफन हैं, इमाम शाफ़ई का मानने वाला भी दफन, इमाम मालिक का मानने वाला भी दफन, या इमाम अबू हनीफा का मानने वाला भी दफन, या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का मानने वाला भी दफन, सबके लिए कहो। इसके अल्फाज हैं मौलाए कायनात, या ला इलाहा इल्लल्लाह, ए वो ज़ात जो है कलमे तैयबा की मालिक, उसको उसी कलमे के हक का वास्ता, इग़फिर लिमन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह, उसे बख्श दे जो भी है कलमे तैयबा का क़ाइल पढ़ने वाला, वहशुरना और हमें महशूर फरमा। सब के लिए दुआ मांग ली, अब आखिर में अपने लिए दुआ मांगी, वहशुरना फी ज़ुमरत मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, और हमें मशहूर फरमा दे उस गिरोह में जो हो कलमा पढ़ने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। इमाम फरमाते हैं अगर कोई इस तरीके से कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंच के सलाम पेश कर तो खुदा बंद आलम उसके और उसके वालदेन के नाम आमाल में 50 साल की इबादत का सवाब लिख देता। अमल मेरा था, जजा वालदेन तक गई है, उसके और उसके वालदेन के नाम आमाल। तो खुदा बंद आलम की बारगाह से इंसान अगर अहले कबूर के हक में दुआ करता है, और ख़ास अहले कबूर में से एक और मकाम वालदेन की कबूर, कब्रिस्तान पहुँचे हैं, कब्रिस्तान में तमाम कब्रिस्तान उनका एहतराम, ख़ास मुसलमानों का कब्रिस्तान उसका एहतराम, और मुसलमानों के कब्रिस्तान में मेरे और आपके वालदेन की कबूर, सुन्नत रसूल है माँ बाप की कबूर पर जाना। क्या पैगंबर खुद तशरीफ़ ले गए? हालत कमसिनी में आप गए अपनी माँ के साथ, आपके वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अलैहिमुस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ पर? मदीने मुनव्वरा। मदीने मुनव्वरा में कहाँ पर? जन्नतुल बकी के बाहर। مسجد نبوی کا گیٹ نمبر 5، اس کا نام باب قبا ہے، اس کے بالکل سامنے اس زمانے کی بات، جبکہ باقاعدہ چھوٹی چھوٹی گلیاں مکانات تھے، صحن یا یہ وسعت نہیں تھی، ایک ایسے مکان میں حضرت عبداللہ دفن کیے گئے تھے. رہا پہلا سوال کہ جناب عبداللہ وہاں پہنچے کیسے، تو سرکار ختمیہ مرتبت کے ننیہال کے افراد وہاں آباد تھے، حضرت آمنہ بنت وہب کا خاندان وہاں آباد تھا، اور جناب عبداللہ شام کے تجارتی قافلے سے واپس آتے ہوئے مدینے پہنچے اور بیمار پڑ گئے. اب تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے کہ مدینے کا شام سے راستہ قریب ہے یا مکے سے قریب ہے. بہرحال کبھی شاید وہ ٹرین چلانے کا منصوبہ بنا تھا، اس کو سامراجی طاقتوں نے عرب کے اتحاد کو پارا پارا کر دیا، اور ابھی بہرحال ایک عنوان موجود ہے مدینہ منورہ. تو شام سے واپس آ رہے تھے، مدینہ پہنچے، بیمار پڑ گئے، اور جناب عبداللہ کا انتقال اپنے سسرال کے رشتہ داروں کے درمیان ہوا. اب جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا، اللہ کے رسول کی والدہ، یہ 5 سال کا سن ہے جناب ختمی کی مرتبت کا، یہ 6 سال کا سن ہے. جب جناب آمنہ اپنے اس شہزادے کو لے کر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ جناب عبداللہ کی قبر پر آتی، اور میرے اور آپ کے لیے سنت ختمی کی مرتبت اپنے والد کی قبر پر جا کر فاتحہ خوانی کرنا سمجھ میں آتا، اس کے بعد جناب آمنہ بنت وہب کا انتقال کہاں پر ہوا؟ مکہ المکرمہ ایک احتمال ہے، گرچہ یہ احتمال ذرا کمزور ہے، کہ جنت المالا میں جناب آمنہ بنت وہب دفن ہے، مکہ میں انتقال ہوا. احتمال قوی ہے کہ جناب آمنہ بنت وہب کا انتقال مقام ابوا پر ہوا، مقام ابوا مدینے سے باہر مکے کے قدیم راستے میں ایک ایسا اسٹاپ ہو کہ جہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، مقام ابوا، وہاں پہ انتقال کیا. تو اللہ کے رسول کا مقام ابوا پر جانا، مدینہ منورہ میں آنا، اور پھر جنت البقیع میں باقاعدہ خاص طور سے اللہ کے رسول کا اہل قبور کو سلام کرنے کے لیے جانا، ماں باپ کی قبریں. ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور مکمل کروں کہ اگر ماں باپ کی قبور کا نشان معلوم نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اولاً تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی انسان اپنے ماں باپ کی قبور پہ جاتا ہے تو جانے کے لیے اللہ کے رسول کے الفاظ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ میں کسی ایک اس کا انتقال ہو گیا ہو، اس کی قبر پر جائے فاتحہ خوانی کے لیے، تو خدا اس کے نام اعمال میں ایک حج مبرور کا ثواب لکھتا. مکے جانا، حج کرنا، حج ہو جائے مبرور نہ ہو، تلوار پڑے محمد والا، کیا گارنٹی؟ واجب تو ادا ہو جاتا ہے حج کرنے سے، یہ الگ بات ہے. حج مقبول ہونا اور بات، حج مبرور ہونا اور بات ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے والدین میں کسی ایک جس کا انتقال ہوا ہو، اس کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے جائے، تو خدا اس کے نام اعمال میں حج مبرور کا ثواب لکھتا ہے، خدا اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، خدا اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے. تو جاؤ اپنے والدین کی قبور پر جاؤ. لیکن اگر کسی شخص کے لیے اپنے والدین کی قبور پر جانا ممکن نہ ہو تو اب بنیاد کچھ بھی ہو، راستہ نہیں معلوم، نشان نہیں معلوم، یا شہر بہت دور ہے نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک شخص کا واقعہ، ایک شخص کا ایک ایسا انداز منت جو پریشان ہو گیا منت مانگ کر، حالانکہ لوگ منت پوری ہو جانے کے بعد خوشی محسوس کرتے ہیں کام ہو گیا، وہ پریشان ہے. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو جائے اور وہ کام ہو گیا. یا رسول اللہ منت پہ عمل کیسے کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا منت کیا مانی تھی؟ کہتے ہیں منت مانی تھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دوں. اب آپ بتائیے میں کیا کروں، وہ کام ہو گیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ایسی منت مانگتے کیوں ہو، مانتے کیوں ہو، اس پر تم خود عمل نہ کر سکو. کہتا یا رسول اللہ اب تو میں مان چکا اور کام بھی ہو گیا. تب آپ نے سوال فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہتا یا رسول اللہ والدین تو انتقال کر چکے. پھر آپ فرماتے ہیں کیا تمہیں اپنے والدین کی قبور کا نشان معلوم ہے؟ کہتا وہ مکے میں رہ گئے، میں مدینے میں آ گیا. اب کہاں ہجرت کے بعد ممکن ہے کہ واپس پلٹ کے جایا جائے، ان کی قبروں کو تلاش کیا جائے؟ نہیں جانتا. یا کسی اور علاقے سے آیا تھا؟ نہیں جانتا. تب آپ نے فرمایا قبرستان چلے جاؤ، اور قبرستان جانے کے بعد خالی زمین اس میں کوئی قبر موجود نہ ہو، اس پر فرضی نشان قبر کا خط کھینچو، دو بناؤ قبروں کے نشان فرضی نشان قبر، اور جب بنا لو تو ایک کو ماں کی قبر تصور کرو اور ایک کو باپ کی قبر تصور کرو، اور ان دونوں کے پاتین کو بوسہ دے دو، تمہاری منت پہ عمل ہو جائے گا. یعنی اگر انسان ماں باپ کی قبور کی عظمت کو پہچاننا چاہتا ہے، اللہ کے رسول کا یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے کہ اگر جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی قبور کی پانتین کو بوسہ دو، تمہاری منت پر عمل ہو جائے گا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اس لیے خدا نے ایک پیغام دیا انشکر لی والے والدیک، اے بندے میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر. ایک ہی جملہ ہے اشکر، صیغہ امر ہے، تو شکریہ ادا کر. اور ایک جملے میں خدا نے اپنی ذات کو بھی رکھا اور اپنی ذات وحدہ لا شریک کے ساتھ والدین کو بھی شامل کیا کہ میرا بھی شکریہ ادا کر. یعنی جتنا شکریہ ادا کرنا خدا کا واجب ہے، اتنا ہی شکریہ ادا کرنا انسان پر اس کے والدین کا واجب ہے. اور اگر اس کو روایت امام رضا علیہ السلام سے ملا کر دیکھیے، تین جملے فرماتے ہیں خدا نے تین باتوں کو واجب کیا دوسری تین باتوں کے ساتھ ملاتے ہوئے. پہلی تین باتیں واجب، دوسری تین باتوں کو ملاتے ہوئے، کہ اگر کوئی شخص دوسری تین باتوں کو انجام نہ دے تو پہلی تین باتیں بھی قبول نہیں ہوتی. اسے کہیے لازم و ملزوم والی کیفیت پیدا ہو گئی. مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص درود نہ پڑھے صرف فاتحہ پڑھ لے تو کیا فاتحہ کا ثواب نہیں ملے گا؟ اگر کوئی شخص درود پڑھ لے فاتحہ نہ پڑھے تو کیا درود کا ثواب نہیں ملے گا؟ سورہ اخلاص، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کیا آپس میں قبولیت مشروط ہے؟ الا نماز، ان قبلت قبل ما سوا، یہ الگ موضوع ہے کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو نماز کے ما سوا سارے اعمال مقبول ہو جائیں گے، لیکن باقی اعمال میں کیا لازم و ملزوم شرط ہے؟ مثال دیتا ہوں، کسی نے سرکار سید الشہداء کی زیارت پڑھی ہے، زیارت وارثہ، اور حدیہ زیارت کی دو رکعت نماز نہیں پڑھی ہے تو کیا زیارت باطل ہو گئی؟ طواف مستحب کیا ہے، طواف مستحب کی دو رکعت نماز نہیں پڑھی ہے تو کیا یہ طواف باطل ہو گیا؟ جواب جی نہیں، زیارت کا ثواب زیارت کا ہے، نماز کا ثواب نماز کا ہے، مستحب طواف میں، واجب نہیں، مستحب طواف میں، طواف کا ثواب 7 چکر مکمل کرنے پر، 2 رکعت نماز طواف کا ثواب نماز کے مکمل کرنے پر۔ اور شاید جب بات یہاں تک آ گئی تو جملہ کہہ دوں کہ کیا ان دونوں مثالوں میں فرق، کہ زیارت سرکار سید الشہداء پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے۔ خانہ کعبہ کا مستحب طواف کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن 2 رکعت طواف کی نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے۔ اب اگر ایک کام کیا ایک کام نہیں کیا، زیارت شروع کی تھی پڑھنا، باوضو تھے، زیارت مکمل کرتے کرتے وضو ختم ہو گیا، اب نماز نہیں پڑھ سکتے، اب آپ کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ کون وضو کرے اور پھر آ کر 2 رکعت نماز زیارت پڑھے، تو آپ نے ویسے ہی اس کو اگنور کر دیا، تو کیا زیارت کینسل ہو گئی؟ اس طرح اگر لازم و ملزوم عبادات میں عبادات نہیں ہیں، مگر امام نے 3 باتوں کو بیان کیا، فرماتے ہیں خداوند عالم نے قرآن مجید میں 3 باتوں کو 3 باتوں سے ملا کر بیان کیا۔ پہلی بات، اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ جملہ بڑا سخت اور بڑی وضاحت کا محتاج ہے۔ اگر کسی انسان پر اتنے مال کے اعتبار سے نصاب واقع ہو جائے کہ جن پر شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ واجب قرار دی ہے، اور زکوٰۃ واجب ہو جانے کے بعد وہ زکوٰۃ کو ادا نہ کرے اور نماز پڑھتا رہے، تو امام فرماتے ہیں ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہے۔ کہ اقیم الصلاۃ و آت الزکوٰۃ، دوسرا مرحلہ، ارشاد فرمائے پروردگار عالم نے لازم و ملزوم کر دیا ہے تقوی اختیار کرنے کو اور صلہ رحمی کرنے کو۔ اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی نہ کرے تو اس کا تقوی بھی خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ تیسری بات، اگر کوئی شخص خدا کا شکریہ ادا کرے اور والدین کا شکریہ ادا نہ کرے تو اس کا خدا کا ادا کیا ہوا شکریہ بھی قبول نہیں ہے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد انسان کو کیا کرنا چاہیے، قبر پہ جانا ایک موضوع بن گیا، ادائیگی شکر ایک موضوع ہے، مکمل موضوع ہے، والدین کا شکریہ کیسے ادا کرتے، خوب خدا کا شکریہ کیسے ادا کرتے؟ خدا کے شکریہ کے 2 انداز ہیں، ایک قول اور ایک فعل۔ قول کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، آنکھ میں درد ہے تب بھی کہو الحمدللہ رب العالمین، کان میں شدید تکلیف ہے تب بھی کہو الحمدللہ رب العالمین، ہاتھ ٹوٹ گیا تب بھی کہو الحمدللہ رب العالمین، قدموں کے چلنے سے معذور ہو گئے تب بھی کہو الحمدللہ رب العالمین، جوان بیٹے کی موت واقع ہو گئی تب بھی کہو الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی ایسی گھڑی نہ ہو، ساعت نہ ہو، لمحہ نہ ہو کہ شکر خدا سے انسان غافل ہو، اور جب کبھی شکر خدا سے غافل ہوگا لا محالہ، یا غافل ہوگا یا شکوہ کر کے کافر ہو جائے گا، جب بھی غافل۔ اور ایسے میں بہت آسان ہے نعمت کے ملنے پہ شکریہ ادا کرنا، اور بہت مشکل ہے نعمت کے نہ ملنے پر بھی ویسا ہی شکریہ ادا کرنا جیسا کہ نعمت کے ملنے کے بعد کیا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک ہے قول کے اعتبار سے خدا کا شکریہ، اور ایک ہے فعل کے اعتبار سے خدا کا شکریہ۔ یہ شکریہ کیسے ادا کیا جاتا ہے کہ خدا نے جن اعضاء و جوارح کو جن کاموں کے لیے خلق فرمایا اور جن کاموں کے لیے انسان کو پابند کیا ہے، ان کو ان امور میں استعمال کرنا بھی خود شکریہ ہے۔ آنکھوں سے، ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے، ان منازل سے کہ جو دیکھنا حرام قرار دیے گئے، آنکھوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اپنی سماعت و غیبت سے بچا لیجئے، کانوں کا شکریہ ادا ہو جائے گا۔ اپنی زبان کو فحش گوئی سے، سخت ترین جملوں سے، کسی کو ناراض کرنے کی باتوں سے، اس کا ناراض کرنا شرعاً جائز نہ ہو، روک لیجئے، خدا کا شکریہ ادا ہو جائے۔ تو ایک قول کے اعتبار سے اور ایک فعل کے اعتبار سے۔ اسی انداز سے والدین کا شکریہ، والدین کا شکریہ بھی قول کے اعتبار سے بھی اور فعل کے اعتبار سے۔ ہم نے دیکھا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں ماں باپ نے چھوڑا ہی کیا ہے۔ ایک پرانا مکان لیاقت آباد میں ہے، گولی مار کا پرانا مکان ہے، کیا چھوڑا ہے، وہ کیا بکے گا، ویسے ہی وہاں کے علاقے میں زمینیں بہت سستی ہو گئی۔ ابا نے کیا کیا ہمارے لیے؟ آج ہر طرف شکوہ دکھائی دیتا ہے، شکر بہت کم ہے، ماں باپ کی محنت کا کوئی احساس نہیں ہے، بس شکوہ ہے، کیا کیا تھا، کچھ نہ کرنے پر تمہیں اس قابل بنا دیا کہ زبان ہلا تو رہے ہو، اندر سے نکلنے والی ہوا کو الفاظ کا رخ دینا سکھا دیا، الفاظ کو لہجہ عطا کر دیا، لہجے کو سمجھنے کی صلاحیت عطا کر دی، تمہیں انسانوں کی طرح بولنا سکھا کر کون گیا؟ اس کے بعد بھی کہتے ہو ماں باپ نے دیا کیا ہے؟ اگر اندازہ نہیں ہے تو غور کر لیجیے کہ جو حیوانات میں پلتا ہے وہ انسانوں کی بولی نہ بول سکتا ہے اور نہ سمجھ۔ الواد پڑھے محمد و علیہ
وسلم۔
کیا دیا ماں باپ نے؟ انسان کا شکوہ ماں باپ کے بارے میں، اور پھر عملی طور پر انسان ماں باپ کے عدم شکر کا شکار کیسے ہوتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر، اس کام سے ماں باپ روکتے ہیں اسی کام کو انجام۔ شریعت کہتی کہ مسافر اگر سفر شرعی اختیار کرے، اپنے وطن سے کسی ایسے علاقے میں جائے جو علاقہ اس کے وطن سے 44 یا 45 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو، شہر کے باہر، یا جانا آنا ملا کر یا صرف جانا ہی جانا اتنا دور ہو، اس پر نماز قصر ہو جائے گی، اس پر روزہ قصر ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ سفر سفر حرام ہو تو نہ نماز قصر ہوگی نہ روزہ قصر ہوگا۔ عجیب بات، نماز قبول ہو نہ ہو الگ موضوع ہے، جو ڈسکاؤنٹ شریعت نے دیا تھا وہ اٹھا لیا، عجیب ظلم ہے، اس انسان کی بدبختی ہے جو 4 رکعت نماز بھی پڑھے مسافر ہو کر اور پھر بھی سفر حرام کر رہا ہو، نماز کو بھول بھی نہ، اور کیا کہنا اس مسافر کا جس کی 2 رکعت نماز قصر ہو رہی ہو، سفر حلال ہو، نماز بھی مقبول ہو، سفر بھی کامیاب ہو۔ اگر کوئی ماں باپ سے ناراض ہو کے چلا ہے سفر حرام، ماں باپ کو اذیت پہنچانے کے لیے چلا سفر حرام، شراب خریدنے گیا سفر حرام، بت بیچنے گیا ہے سفر حرام، کسی عزیز کو نقصان پہنچانے گیا ہے سفر حرام، قطع رحم کے لیے گیا ہے، اس لیے گیا ہے کہ زوجین میں اختلاف و انتشار پیدا کرے، سفر حرام، سفر حرام تو نماز بھی اور روزہ بھی قصر نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایک ایسا جوان جو بڑا مضبوط بدن کا مالک ہے, چاق و چوبند ہے, مستعد ہے, کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بڑا شوق ہے جہاد کرنے کا, جہاد کرنا چاہتا ہوں. ایک تو کوئی بوڑھا انسان کہے جہاد کی بات کرے تو بات الگ ہے, جی آپ لڑنے قابل کہاں ہیں. ایک جوان مضبوط کہے مجھے جہاد کا شوق ہے اور آپ فرمائیں کہ جہاد کرنا چاہتے ہو تو رکے ہوئے کیوں؟ کہا میری بوڑھی ماں مجھے روکتی. تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات جب تم بوڑھی ماں کی خدمت میں گزارو گے وہ تمہارے راہ خدا کے ایک سال کے جہاد سے افضل ہے, برابر نہیں افضل ہے. کب؟ جبکہ جہاد واجب کفائی کے طور پر, جماعت میں شرکت. اگر ماں باپ کو اذیت ہوتی ہو میرے جماعت میں شرکت کرنے سے, شریعت کہتی ہے تمہیں چاہیے جماعت کو چھوڑ, ماں باپ کی اذیت کا باعث نہ بنے تمہارا یہ عمل. جماعت مستحب ہے, ماں باپ کی اطاعت واجب ہے, روزے مستحب, اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھنا چاہتے ہیں, ماں باپ منع کر دیں اگر ان کو اذیت ہوتی ہے تو انسان کا روزے مستحب قبول نہیں ہے. زیارت, ماں باپ روک دیں زیارت پہ مت جاؤ, زیارت مستحب ہے, ماں باپ کی اطاعت واجب ہے. انشکر لی ولی والدے, ماں باپ کے انتقال کے بعد انسان کے پاس کون سا طریقہ ہے کہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرے؟ سرکار ختم کی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے کچھ طریقے تو آپ نے سنے ہیں کہ دعائے مغفرت کرے, قرضوں کو ادا کرے, قضا نمازوں کو پڑھ لے, روزے قضا رکھوا دے, ان کی نیابت میں زیارت کرے, حج کروائے الی آخر. لیکن کبھی دل چاہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرو, ایک ایسی نماز جس کو معصوم امام نے تعلیم دیا, دو رکعت نماز. اور یہ ان کے لیے بھی جو چاہتے ہیں کہ اپنے کسی اور رشتہ دار کے لیے, مثلا پوتا چاہتا ہے دادی کے لیے پڑھنا تو نماز مغفرت والدین نہیں پڑھ سکتا, رشتہ وہ نہیں ہے. بھائی چاہتا ہے بہن کے لیے نماز پڑھنا, انتقال ہو چکا بہن, تو مغفرت والدین کی نماز یہاں موضوع نہیں ہے کہ صرف والدین اور اولاد, وہاں تو موضوع ہے بھائی اور بھائی اور بہن, دادا اور نانا اور نانی اور دادی الی آخر. کیا صلہ رحمی میں بھی کوئی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جی, اس نماز کا نام ہے نماز ہدیہ میت, اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے اعتبار بڑی آسان نماز ہے, بڑی آسان نماز ہے, مشکل نہیں ہے. نماز مغفرت والدین مشکل ہے نئے پڑھنے والوں کے لیے, کہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات, یا ربنا اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی, جناب نوح علیہ السلام کی دعا, جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا. کسی کو یاد ہے یاد نہیں ہے, آپس میں دعائیں مخلوط ہو جاتی. نماز ہدیہ میت بہت آسان ہے. امام نے یہ نماز دن میں الگ پڑھی یا رات میں الگ پڑھی؟ دن میں پڑھتے تھے والدین کے لیے, رات میں پڑھتے تھے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے. نماز ایک ہے, نماز کا نام ہے نماز ہدیہ میت. بہت آسان طریقہ, نیت کیجئے نماز ہدیہ میت برائے والدین, برائے اولاد, برائے ہمشیرگان, برائے برادران, یہ برائے جدہ, دادا, دادی, نانا, نانی, جو کہنا چاہیں قربت. رکعت اول میں احرام کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا, رکعت دوم میں الحمد کے بعد ایک مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر, باقی پوری نماز بس شکل بطریقے نماز فجر. رکوع و سجود و قنود و تشہد و سلام. اور جب یہ ہدیہ کی نماز انسان پڑھ لیتا ہے تو فرشتہ اس نماز کو لے جا کر 70,000 فرشتوں کے ساتھ وہ قبر تک پہنچاتا ہے جس کے لیے آپ نے نماز پڑھی. چچا کا انتقال ہو گیا, ان کی خدمت نہ کر سکے تھے, اب کیا کریں؟ صدقہ دیں, اپنے مقام پر نماز ہدیے میت پڑھیں. ماموں کا انتقال ہو گیا, کچھ تعلقات اچھے نہ رہے ہوں گے, نہ مل سکے تھے, تو اب کیا کریں؟ توبہ استغفار ان کے حق میں کریں, صدقہ دیں, نماز ہدیے میت پڑھیں. انشکر لی والے والدیک, اور آخری جملہ شاید یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے, کیا ایک نماز ہدیے میت میں ایک سے زیادہ کے نام شامل کیے جا سکتے ہیں؟ جواب جی. جیسے ایک نماز جنازہ میں ایک سے زیادہ میتوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے, جیسے ایک سے زیادہ افراد کے لیے حج مستحب میں نام جمع کیے جا سکتے ہیں, جیسے ایک سے زیادہ افراد کی نماز وحشت قبر پڑھی جا سکتی ہے, جیسے ایک سے زیادہ افراد کے لیے صدقے میت یا اموات دیا جا سکتا, ایسے ہی یہ نماز بھی. لیکن خاص طور سے انسان کو چاہیے نماز مغفرت والدین کے علاوہ اپنے والدین کے لیے نماز بھی پڑھیں. ہدیہ, تحفہ, روز جب ماں کے پاس جاتے تھے کچھ دیتے تھے ماں کو, ماں دعائیں دیتی تھی, آج کیا دے سکتے؟ نماز مغفرت والدین تو صرف مغفرت کی نماز ہے, ہدیہ ہی میت کی نماز ہے. اور عزیزو, چونکہ ایک ماں کا ایصال ثواب ہے اور ماں کے ایصال ثواب میں سال مکمل ہونے پر تعزیت پیش کرنے جمع ہوئے, ایک سال مکمل ہو گیا, کیا ماں کی یاد کم ہو گئی؟ وہ خاتون مومنہ بڑی اطاعت گزار تھی پروردگار کی, بڑی پرہیزگار مومنہ تھی, اہل بیت سے کتنا قریب واقع تھیں یہ تو وہ خود جانتی ہیں, یہ اہل بیت جانتے ہیں, لیکن کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے تربیت کے اثرات کو دیکھ کر کہ جو خود خدا سے قریب ہو تو اس کی اولاد بھی خدا سے قریب ہو جایا کرتی ہے, اور اگر کوئی خود خدا سے قریب نہ ہو تو بڑا مشکل ہے کہ اولاد خدا سے قریب ہو. لیکن عزیزو, جب کسی ماں کے سوگوار کو پرسہ پیش کیا جاتا ہے, کوئی اور ماں یاد آئے کہ نہ آئے, مگر حسین کی ماں ضرور یاد آتی ہے. ایسی ماں یاد آتی ہے کہ خدا نہ کرے کسی کی ماں کا جنازہ ایسے اٹھے جیسے حسین کی ماں کا جنازہ اٹھا تھا. یا کوئی غریب سے غریب خاتون بھی انتقال کر جائے, کسی غریب مومن کی ماں انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں لوگ شریک ہو جاتے. ہاں, یہ رات کا اندھیرا ہے, حسین کی دکھیاری ماں کا جنازہ ہے, اور کسی غریب مومنہ کا جنازہ اٹھے یہ اپنے مقام پر, لیکن ایسے نہ اٹھے جیسے سیدہ کا جنازہ اٹھا, کہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہیں کفن پہناتے ہوئے, ارے سب رو رہے تھے, وہ میرا مولا جو سب کو تاکید کر رہا تھا کہ زور سے نہ رونا کہ آواز گھر سے کہیں باہر نہ نکل جائے, ہم نے وصیت پر عمل کرتے ہوئے اے پوشیدہ طور پہ سیدہ کو دفن کرنا ہے, اس سب کو تو روکتے تھے مگر خود سے تاب ضبط نہ رہی جب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھا, ارے 75 دن کا زخم تھا اور اس پر کوئی مرہم رکھا نہ گیا تھا, رونے والوں وہ شہزادی پہلو پر ہاتھ رکھ کے اٹھتی اور بیٹھتی تھی, وہاں غربتا, رونے والوں اسی حالت میں سیدہ کے دن تمام ہوئے, جنازہ تیار ہوا, امام خاندان نے بچوں کو جمع کیا ہے، آؤ ماں سے آخری بار رخصت ہو جاؤ، سب تو قریب ہیں۔ حسین دور کھڑے روتے ہیں، ادھر ماں کو فریاد کی، ادھر بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ بلند ہوئے، حسین ماں سے جا کے لپٹ گئے۔ رونے والوں، زہرا کا آخری عمل کیا بنا کہ حسین کو سینے سے لپٹایا ہے، یہ آخری عمل ہے۔ اور وہاں کربلا میں جب خنجر چل رہا تھا، میرے مولا کا آخری جملہ، وا اما زہرا، ارے پہلی ضربت لگی تو نانا کو پکارا، دوسری ضربت لگی تو بابا کو پکارا، آخری ضربت لگی تو فرمایا وا اما زہرا، ہائے میری ماں۔ اللہ ولا نت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار اس مومنہ کا ایصال ثواب ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبر پر رحمتیں نازل فرما، ان کو جوار جناب سیدہ میں بلند مقام عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار ان کی قبر کو تحد نگاہ کشادہ فرما، لوائقین پسمندگان کو صبر جمیل کرامت فرما، پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ کوئی مشکل کبھی پیش آئے، علماء کہتے ہیں ایک ہی نام ایسا ہے، ساری مشکلات کو ایک جگہ بند کر دو اور اس کی چابی تلاش کرو تو نام فاطمہ ہے، تمام مشکلات کا حل خدایا تو رب فاطمہ ہے، تجھے تیری کنیز فاطمہ کا واسطہ، کہ فاطمہ کے چاہنے والے ہر مومن اور مومنہ کی مشکلات کو دور فرمائے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، جب فرزند فاطمہ ظہور کا اعلان کرے تو ہم غلامان فاطمہ کو نصرت کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی خدمت امام میں، ہمارے مرحومین کو بھی خدمت امام میں نصرت کا موقع عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا، جناب سیدہ کا واسطہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرماتے ہوئے مرحومہ سیدہ امیر فاطمہ بنت سید محمد عبداللہ اور تمام ارواح مومنین و مومنات کو یاد فرماتے ہوئے، مرحومہ کے خاندان کے تمام مرحومین کو یاد فرماتے ہوئے، تمام شہداء ملت کے لیے جن کے والدین انتقال کر چکے وہ اپنے والدین کو بھی خاص طور سے یاد کریں، اپنے اعزائے با مرحومین کو یاد کریں، ان کا کوئی وارث نہیں فاتحہ پڑھنے والا ان کو بھی یاد کریں، ان کا وارث تو ہے مگر فاتحہ ان کے لیے نہیں پڑھتا، ان تمام کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔